بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اسلام کے اندر دوسرے دین سے اور دوسرے کسی مذہب سے جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جس کلمے کا اقرار کرنا پڑتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں اور کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں. یہی ایک وہ کلمہ ہے جو کسی انسان کو کفر سے اسلام کے اندر داخل کرتا ہے. اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. گزشتہ دروس میں مختصر طور پر میں نے یاد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو اصل اور صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی حاجات و ضروریات مانگنے کے لائق نہیں، کوئی سجدہ کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں. لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش، کسی اور کی عبادت جائز نہیں. لیکن ہمارے کرم فرماؤں نے اس کلمے کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا وہ میں نے مختصر طور پر عرض کیا ہے. اگر اس موضوع کو انسان اور بھی پڑھائے تو بہت دور چلا جائے گا، لیکن رمضان کے چند دنوں میں مختصر طور پر ارادہ ہے کہ بہت سے مسائل آ جائیں تاکہ اس سے ہمارے مسلمان بھائی مستفید ہوں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے آج اسی کی شروعات ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جو پوری اس کائنات کا پیغمبر اور رسول ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت کے نبی ہیں اور اس امت کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کو امت پر واجب قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری اس وقت ممکن ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ناممکن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو، یا تم اللہ تبارک و تعالی سے اگر محبت کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرا کہا مانو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، جو میں کہوں وہ لے لو، جس چیز سے میں منع کروں اسے رک جاؤ. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کر سکو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سچی محبت کا تمہیں سلا دے گا. تبعونی، اتباع کرو گے، میری بات مانو، میری جہدت کو ملا، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تعزیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی. دوسرے آیت میں فرمایا نہیں ہوتے ہر رسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح محبت اس عید میں پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, فرمان برداری کی جائے, اطاعت کی جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں مرکوز ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں مرکوز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے بھیجی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا, اگر یہ لوگ نہ مانیں یہ بات ضد ہے اس چیز سے, فإن اللہ لا يحب الكافرین, تو اللہ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یعنی اس قسم کے لوگ کفر کی حد تک جا پہنچیں گے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری چھوڑ دیں گے تو وہ کفر میں داخل ہو جائیں گے. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, اللہ تبارک و تعالی و ذو الشریک نے ایک اور آیت میں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اور اللہ تعالی کے رسول کا جو فیصلہ ہے, اسلام اور دین کے احکامات میں وہ اختیاری نہیں کہ مرضی ہے تو مانے یا مرضی ہے تو نہ مانے. اس طرح سے کوئی عمل اختیاری ہوتا ہے کہ کسی کی مرضی اسے قبول کرے کسی کی مرضی اسے نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز نہیں ہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ, نہ کسی مرد مومن کے لیے جائز ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے ان کے حق میں, ان یکون لهم الخیار, پھر ان کو اختیار ہو کہ اسے مانے یا نہ مانے, یہ بات نہیں, یہ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا, بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور اس اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے مؤمنین کی جماعت, اے مسلمین کی جماعت, نماز پڑھتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, زکات دیتے ہوئے, حج کرتے ہوئے, نوافل کرتے ہوئے, تہجدیں پڑھتے ہوئے, دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اپنی سنت کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اس میں طریقہ کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں میں حنفی ہوں لہذا مجھے فقہ حنفی سے بتایا جائے, کیونکہ میں شافعی ہوں لہذا مجھے شافعی فقہ سے بتایا جائے, میں حنبلی ہوں مجھے حنبلی فقہ سے بتایا جائے, مالکی ہوں میں لہذا مجھے مالکی فقہ سے بتایا جائے, اور میں اہل بیت سے متعلق ہوں, اہل بیت والا ہوں لہذا مجھے جعفر صادق سے اور محمد باقر کا قول بتایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ تم نے وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں کیا ہے یا نہیں. اگر تم نے وہ اللہ کے رسول کی اتباع میں یہ عمل کیا ہے تو وہ تمہارا عمل قبول ہے. اگر تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع میں وہ عمل کیا ہے تو وہ عمل مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے ہمارے دین کے اندر ایک نیا راستہ نکالا, جس شخص نے ہمارے دین کے اندر ایک نیا راستہ نکالا, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ, کہ وہ راستہ ہمارے دین میں نہیں تھا, وہ بات ہمارے دین میں نہیں تھی, وہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں تھا, کسی شخص نے اپنی طرف سے نکالا بہوات تم وہ مسعود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے کوئی قدر قیمت نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کہ اپنے اعمال کو عمل کرنے کے بعد, یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنا عمل کرنے کے بعد اپنے اعمال کو برباد مت کرو, اور اپنے عمل سے پہلے یہ دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے. یہ دورہ رسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو, خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کے در پہ رہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے در پہ رہتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے. پر یہ اگر لرین ہے تو نان ہم رہی ایک چیز کا ڈر کرنا چاہیے انہیں, ہم تو فری بہن کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کسی عذاب میں انہیں گرفتار کر دے, اور یہ اس کی مثال موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کے اوپر مقرر کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ کفار سے میدان میں ہے, اور اس بات کا خطرہ ہے کہ دشمن پیچھے سے چھپ کر حملہ نہ کر دے, اس لیے پیچھے والا جو راستہ ہے پہاڑ کا جو راستہ آتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت وہاں بٹھا, ان کا ایک امیر مقرر کر دیا. آپ نے فرمایا دیکھو ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو, تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اس وقت تک کس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا, ادھر ادھر نہیں ہونا, اس پہاڑ سے تم نے نہیں اترنا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آڈر نہ بھیجوں. کسی حالت میں بھی کہ تم یہ دیکھو کہ ہم ہار گئے یا ہم جیت گئے, جب تک میرا کوئی دوسرا آڈر نہ آ جائے اس وقت تک تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا. آپ نے ان کو بٹھا دیا, یہ وصیت فرما دی, ان کا ایک امیر بھی مقرر کر دیا. جنگ شروع ہو گئی, پہلے ہی حملے میں کفار بھاگ پڑے ہوئے, ان کے قدم میدان جنگ سے اتر گئے, بھاگنے لگے اپنا اسلحہ چھوڑ کر, اپنا سامان چھوڑ کر. مسلمانوں نے اپنے ہتھیار ڈال کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا جو میدان میں تھے. جب اوپر والوں نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں ہیں, تو وہ لوگ کہنے لگے اپنے امیر سے اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے, اب ہم بھی چلیں اور جا کے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کریں, کیونکہ اب تو کفار نہیں رہا میدان میں. ان کے امیر نے یہ کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیدت کے الفاظ تمہیں یاد ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری طرف سے تمہیں کوئی آرڈر نہ ملے تم نے نہیں اترنا کسی صورت میں بھی. تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا, تاکید کرنا تھا آپ کا مقصد, ورنہ آپ کا مقصد یہ تھوڑا تھا کہ قریش کے بھاگ جانے کے بعد بھی تم ادھر رہو, ہم کیا کریں گے ادھر بیٹھ کر. تو ان کی اکثریت اس جگہ کو مورچے کو چھوڑ کر نیچے اتر آئی, آٹھ دس آدمی باقی رہے. خالد بن ولید اس وقت قریش کی قیادت کر رہے تھے اس وقت کاتب سے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مسلمان اس وقت پوری غفلت میں ہیں, مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا ہے, اچانک پیچھے سے اس نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے 70 مسلمان صحابہ کرام کے میدان میں شہید کر دیے گئے, جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑی چوٹ آئی. آپ کا دانت وہاں ٹوٹ گیا اور آپ کی خود آپ کے سر میں گھس گئی, جس کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا جب سے ان کے دانت آگے والے ٹوٹ گئے. سبحان یہ وہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ان لوگوں نے اس وقت کی جو آپ کے صحابہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا مزہ دکھایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سامنے یہ بات دیکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تو فی اباہم فتنہ, یہ وہ فتنہ تھا کہ جو اس وقت ٹھیک ہے ان لوگوں کو شہادت ملی لیکن بہت بڑا مسلمانوں کو خلیادہ بھگتنا پڑا, مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف اٹھانا پڑی. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہاں ٹھہرے رہتے تو دشمن کو ممکن نہیں تھا کہ وہ پیچھے سے وہ حملہ کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلیحذرین امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم, اگر وہ دنیا کے کسی فتنے سے بچ جائیں گے ایسے لوگ تو قیامت کا عذاب ان کے لیے برقرار ہے. اب تو سیبہ ہوں کتنا تم اور یوسیبہ ہم عذاب علیم, آج ہمارے گھر میں جھگڑے, آج ہمارا اختلاف, آج ہمارا آپس میں ہماری لڑائیاں, ہماری قتل و غارت, ہمارا فساد, اور ہمارا جو آج بگڑا ہوا ہے پورا معاشرہ, جو آج ہم جس اپنے اس حالات میں ہیں, کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر مسلمان قرآن مجید کی صرف اسی آیت پر ہی عمل کر لیتا اور اس پر غور کر لیتا کہ آج ہماری امت کا جتنا بھی بڑا فتنہ ہے اور جتنا بھی امت آج ہماری مسائل و مشکلات میں گرفتار ہے اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے کہ ہم عمل میں پیچھے چلے گئے, عقیدہ ہم نے برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ رکھنے کے بجائے ہم نے شرک کا عقیدہ رکھ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکارنے کے بجائے ہم مزاروں پہ جھک گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اللہ شریک نے ہمیں کچھ کہا تھا اور ہم نے کچھ کر کے دکھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے مسلمان میں. مسلمان کی نہ شکل اسلامی ہے, مسلمان کا نہ لباس اسلامی ہے, مسلمان کا نہ اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہے, مسلمان کی نہ تجارت و بیع اسلامی ہے, مسلمان کا کوئی طریقہ بھی مکمل طور پر اسلامی نہیں اگر کہ نام اس کا مسلمان ہے. اس لیے یہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمائی کہ ڈر جاؤ اس بات سے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی تو دنیا کے اندر تمہیں یا تو مصیبت میں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا, اگر کوئی قوم یا کوئی فرد سے بچ بھی گیا اور یصیبہم عذاب الیم تو ان کے لیے عذاب دردناک پر ہونے کی قیامت موجود ہے. لیکن اس کے بجائے کہ اگر ہم کس بات پر غور کرتے کہ ہماری اس سنت و خواری کا وجہ کی وجہ اور ہماری یہ بگڑتی ہوئی صورت حال کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہے, بجائے اس کی کہ ہم اس بات پر غور کرتے. ہمارے بزرگ کیا لکھتے ہیں, مفتی صاحبان جنگ اخبار کراچی کا انہیں کے فتووں پر مشتمل ہوتا ہے. کراچی کا جو اخبار نکلتا ہے روزانہ کا, اس کے اندر جو ہفتہ وار سوالات آتے ہیں, سوالات کے جوابات, تین سوالات اور ان کے جوابات آپ لوگوں کو پس مفتی صاحب کا نام معلوم ہوگا اور اللہ محمد یوسف سلمان بھی کرا چکے ہیں, مذہب دیوبندی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے شخصیات و اثرات, شخصیات و اثرات, اس کے اندر کیا لکھتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری جو کراچی میں بہت بڑے عالم تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو مسلمانوں پر یہ مصیبتوں پر مصیبتیں اتر رہی ہیں اور آج جو مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مدنی کی ہم نے بے قدری کی ہے, حسین احمد مدنی کی. ان تمام بلیات و مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مولانا حسین احمد سے مدنی کی بے قدری کی ہے, توہین کی ہے, لہٰذا اس وجہ سے مسلمانوں پر یہ فتنے پر فتنے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی اس کی وجہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اللہ شریف کی نافرمانی اس کی وجہ نہیں, بلکہ مولانا حسین احمد سے مدنی کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا اس کا نام ہے, اخبار جنگا مفتی اور بہتی طرف سے اس کے ڈگریاں ہیں, جس شخص کا یہ نقلیہ تاثر ہو وہ اس کے پیچھے گاؤں پیچھے مڑ کر کیا دیکھے گا, وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کیا کوشش کرے گا کہ جس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ میری بربادی کے اصل اسباب کیا ہیں. جو آدمی اپنی بربادی کے اصل اسباب کو نہ جانے اثر اسباب کچھ ہوں اور وہ کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرے تو زندگی بھر کو نہیں سمجھ سکتا, نہیں بدل سکتا اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں, ہمارا روزہ جو آج رمضان کے روپے چل رہا ہے, اور ہمارا حج, ہماری زکاتیں, ہمارے جمیع اعمال کتنے بھی ہیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں, آپ نے نماز کس ٹائم پڑھی, آپ نے روزہ کس ٹائم رکھا اور کس ٹائم چھوڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طریقے سے ادا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کس طریقے سے دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طریقے سے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال خیر ہیں, جتنے بھی عبادات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم کو چاہیے ہم سب سے پہلے دیکھیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد شریف نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس صورت میں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے دنیا میں آپ بقید حیات تھے تو آپ کی اطاعت ظاہر ممکن تھی کہ جو شخص بھی کسی مسئلے کی کسی کو ضرورت ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے چلا آتا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کیا تھا اور اسی پر پوری زندگی عمل کرنے کی کوشش کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا وہ صحابی نیتروں کے رائے بن حج اور مالک بن حویرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اسلام لائے, حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی جانے کی اپنے گھروں کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کے وقت یہ وصیت فرمائی, دیکھو میرے بھائی کہ جس وقت تم جاؤ اپنے ملک میں تو تم میں سے ایک آدمی نماز کا ٹائم جب ہو جائے تو اذان دے, ہر یا امکم اور تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرے, جو تمہارے میں سے قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا ہو, زیادہ جاننے والا ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو یہ بھی فرمایا صلو کما رہے تم انہیں وسلی, کہ اس طرح نماز پڑھتے رہنا جس طرح تم مجھ سے نماز پڑھتا ہوا چھوڑتے جا رہے ہیں, صلو کما رہے تم انہیں وسلی, کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے جا رہے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہنا. اٹھائیں اور دیکھیں بخاری اور مسلم کے مالک بن حویرت پوری زندگی کس طرح نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق. مالک بن حویرت یہی والد بن حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وصیت کے مطابق جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, جب رکوع کو جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے اور پھر اور نماز باقی ہوتی جنہیں درمیانی تشہد کہا جاتا ہے, تو پھر اس تشہد کو پورا کرنے کے بعد بقیہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تب بھی اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے چار بار, یعنی چار بار ہو گیا. تقدیر تحریمہ رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور ما بین رکعتین تشہد کے بعد, کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی, اس لیے ان کی زندگی پوری کی پوری اسی چیز پر گزری, اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے سے لگائے رہے. تو آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, اتنے ایسے لوگ ہیں, دیکھیں مسجد کے اندر جب مسجد کھڑی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نظر دوڑا ہے, نظر دوڑا کر دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں. تو مالک بن حویرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالک بن حویرت کو وصیت فرمائی تھی کہ اس طریقے سے نماز پڑھتے رہنا, تو وہ تو عمل کیا انہوں نے, وہ کرتے رہے ساری زندگی, لیکن آج ہمارے مسلمان کرتے ہیں اور یہی مالک بن حویرت ہیں. امام ابن خزیمہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اسی سے حدیث لے آتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا باندھا آپ نے تو آپ نے کہاں باندھا؟ اپنے سینے پر. رواہ ابن خزیمہ کی صحیح ہوئی. امام ابن خزیمہ رحمتہ اللہ علیہ اس روایت بن حجر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, وہ روایت بن حجر کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ سلو کمارا ہے تم جو سلے, کہ دیکھو بعد میں تمہاری میرے سے ملاقات ہو نہ ہو لیکن تم نے اسی طرح نماز پڑھتے رہنا ہے ساری زندگی جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے جا رہے ہو. تمہاری روایت بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور آپ نے ہاتھ باندھے تو اپنے سینے پر باندھے, تو آج دیکھیں امت مسلمہ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں سیکھ جو اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں, چار بار رفع دین کرتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, کتنے ایسے لوگ. یہ تو ہماری پانچ وقت نماز کا حال ہے. اگر بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاؤ, آپ کا عمل بتاؤ, تو بولتے ہیں ہمیں تو حنفی, میرا مذہب تو حنفی ہے, میرا تعلق تو مذہب حنفی سے ہے, لہذا یہ حدیثیں ہوں گی امام احمد بن حنبل کے مذہب میں ہوں گی, امام شافعی کے مذہب میں ہوں گی اور کسی اور امام کے مذہب میں ہوں گی, لیکن میرے مذہب میں تو نہیں آئیے. شریف جماعت ابن پر احمد اللہ علیہ کا صحیح تک بات میرا بھائی ایسی بات کہنا چاہیے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ثابت ہو چکی ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہمیں یہی وصیت ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہمیں یہی وصیت ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل ہوں یا عبداللہ بن مبارک ہوں, کتنے بھی آئمہ کرام ہیں سب آئمہ کرام یہی کہہ کر گئے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جس وقت تمہیں اگر ایک حدیث ہمیں نہیں ملی ہماری زندگی میں باوجود ڈھونڈنے کے باوجود تلاش کرنے کے ہم تک ایک حدیث نہیں پہنچی لیکن تمہارے پاس وہ حدیث پہنچی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا بھی وہی مذہب ہے, ہمارا بھی وہی مذہب ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ ہمارے طریقے کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جب بھی کوئی حدیث ثابت ہو جائے اور تمہارے پاس پہنچ جائے تو ہمارا بھی ہو چاہیے تو یہ تھا, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں اصول بنائے گئے, قواعد بنائے گئے, اصول و قواعد بنائے گئے, اور وہ ایک طالب علم کو جو مدارس ہمارے بنتے ہیں جس میں جا کر پڑھتے ہیں آدمی وہ بھی بنتا ہے, ڈگری لیتا ہے, عالم بنتا ہے, خادم بنتا ہے, شیخ بن کر آتا ہے, تو وہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو کچھ وہاں تعلیم ہوتی ہے اس کا میں نے رات کو بھی کچھ ذکر کیا تھا کہ وہاں کس قسم کی کتابیں ہوتی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں, ایک چیز آج بتا دیتا ہوں, وہاں یہ چیز بھی ہے, یہ کتاب ہے مسائل و سلو, کتاب ہے امداد السلو, اور اس کے مؤلف مولانا رشید احمد سر گنگوئی ہیں, ہندوستان کے مشہور عالم ہیں, انہیں یہ کتاب لکھی ہے امداد السلوک کے نام سے, اور اس کا مقدمہ مولانا زکریا صاحب کانبھیلوی نے فضائل اعمال والے جو ہیں انہوں نے لکھا ہے, اس کتاب کے مقدمے کے اندر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے, عنوان کیا ہے, توحید مطلب, آپ یاد رکھنا توحید مطلب عنوان کتاب, اور لکھتے ہیں کہ سلوک کے لیے, سلوک کا مطلب کیا, دینی امور کے اندر چلنا, دینی امور کے اندر چلنا, زندگی گزارنا, عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا, سلوک کا معنی ہوتا ہے سلوک کا, یا سلوک کو داخل ہونا, یعنی دین کے اندر اسلام کے اندر داخل ہونا اور اس کے اندر مکمل پابندی سے اور قائم دائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی جس بزرگ کی ہاتھ پر بیعت ہے صرف اسی کی اتباع کرے, کسی دوسرے کی بات نہ مانے. میرے پاس کتاب ہوتی, اگر کسی کو اس پر کوئی شک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ سلوک کا ایک بہت بڑا رکن ہے, سلوک کا ایک بہت بڑا رکن ہے زہد کا, عبادت کا, صاحب بننے کا, عابد بننے کا, بزرگ بننے کا, مومن بننے کا, مکمل طور پر مسلم اور عابد بننے کا, وہ یہ ہے کہ آدمی جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے صرف اس شیخ کی اتباع سے کرنی چاہیے, اگر دوسرا کوئی شیخ اس کو کوئی بات کہتا ہے یا بتاتا ہے تو اس کی بات کسی صورت میں بھی نہ مانے. یہ توحید مطلب یہ سلوک کا ایک اہم رکن ہے. اگر یہ بات ایک آدمی سے رہ جائے تو گویا کہ وہ مکمل عابد اور زہر بندی نہیں چلتا ہے. اور اس کا اشارہ میں نے مولانا اشرف علی سلطانوی کے الفاظ میں بھی کر دیا تھا. قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس, مولانا کی تفسیر بیان القرآن کے نام سے ملتا ہے ہر جگہ پر. والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون کی حاشیے میں تفسیر میں لکھتے ہیں مسائل و سلوک کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اپنے کسی بزرگ اور کسی شیخ کے طریقے پر ہے اور اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر چکا ہے, وہی اس کے لیے صحیح دین ہے, وہی اس کے لیے صحیح طریقہ ہے, وہی اس کے لیے صحیح راستہ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں مسلمانوں کے, جتنے بھی طریقے ہیں, وہ اس کے لیے قطعاً نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے, وہ اس کے لیے مصر اہل کتاب ہیں. کہ ہم نے ان کی کتاب کو تو ماننا ہے, رسولوں کو تو ماننا ہے, مگر ہمارا ان کی کتابوں پر بھی عمل جائز نہیں, اور ہم کو ان کے رسولوں کی بات بھی جائز نہیں, نہ موسیٰ کی, نہ عیسیٰ کی, نہ داؤد کی, نہ زبور کی. جتنے بھی ہم گیا ہے, جتنے بھی یہ کتابیں ہیں, ہم نے ان کتابوں کو یہ تو ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھی, لیکن کہ ان کے لیے تھی ہمارے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے صرف اور مذاہب ہیں, ایک آدمی جس وقت ایک صرف اور ایک مذہب کے شیخ کی کتاب سے یعنی قیام کر سکتا ہے, اس کے لیے صرف وہی طریقہ جائز ہے, کوئی دوسرا طریقہ اس کے لیے جائز نہیں. اس وجہ سے کہ دوسرے طریقے اس کے لیے مثل اہل کتاب کے ہیں. تو اس قسم کے اگر اصول ہم ادا کریں تو آپ پورا سو سال تقریر کرے بات کریں کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم بھی ہر سال بات کرتے ہیں, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی نماز کا طریقہ بدلا ہے؟ آتے ہیں اسی طرح, جاتے ہیں اسی طرح, کیوں؟ اس وجہ سے کہ توحید مطلب ہے وہی بیٹھ چکے ہیں کہ بھائی نہیں چھوڑنا, کہ جس مذہب پہ ہم ہیں, جو طریقہ کار ہمارا ہے, اس طریقہ کار کو چھوڑنا ہمارے لیے روا ہے. تو جن لوگوں نے یہ قواعد و ضوابط بنائے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اتباع رسول کے منافی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ توحید مطلب کیا ہے, ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں, چلو ہم بھی وہی عنوان کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے توحید مطلب یہ ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اس کے لیے صرف وہی طریقہ ہے, دنیا میں اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں. ایک مسلمان کے لیے کہ جس وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, لہذا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی کا طریقہ جائز نہیں. لہذا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے علم میں آ جائے کسی عالم کے بتانے سے, تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو لے لے. اس وجہ سے اس کے امام کا بھی وہی مذہب ہے, اور اس کے امام کی بھی وہی وصیت ہے, اور اس کے امام کا بھی وہی حکم ہے. میرا سہل حدیث ہو اور مذہبی کہ جس وقت کوئی حدیث تمہارے پاس نہیں پہنچ جائے تو میرا بھی وہی مذہب ہے. اقول قولی هذا, استغفر الله و اتوب الیه.